کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على خاتم النبي، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك وصحبك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیادہ درود و سلام پیج نمبر 4 سے آج کی 1444 سے لے کے رمضان شریف کی 11ویں شب کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 11، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
منا محمد انور اتاری بنگلہ دیش ڈھاکا تھی بولتے سی۔ میرے لئے سنت نکٹ ہمارا پرشن ہلو جے استخارہ بولتے کی بجائی؟
استخارہ سے مراد ہے کہ اللہ تعالی سے کسی کام میں مشورہ چاہنا کہ بھئی یہ کروں کہ نہیں کروں۔ استخارے کے معنی ہے خیر مانگنا، خیر معنی بھلائی، بھلائی مانگنا یا کسی سے بھلائی کا مشورہ کرنا، کیونکہ اس دعا و نماز میں بندہ اللہ پاک سے گویا مشورہ کرتا ہے کہ فلاں کام کروں یا نہ کروں، اسی لیے استخارہ کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سارے کاموں میں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورہ سکھاتے تھے، بخاری شریف کی حدیث۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو استخارہ کرے گا نقصان نہ اٹھائے گا، جو مشورہ کرے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، جو درمیانی خرچ رکھے گا وہ فقیر نہ ہوگا۔ جب مزید بعض علماء فرماتے ہیں کہ چار شخص چار نعمتوں سے محروم نہ ہوں گے، شکر گزار بندہ زیادت یہ نعمت سے محروم نہیں ہوتا، توبہ کرنے والا بندہ قبولیت سے محروم نہیں ہوتا، استخارہ کرنے والے خیر یعنی بلائی سے محروم نہیں ہوتا، مشورہ کرنے والا درستی سے محروم نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا سوال حضرت صاحب سے یہ ہے کہ وضو میں پانی زیادہ استعمال کرنا کیسا ہے؟
بلا ضرورت پانی ضائع کرنا وضو میں، غسل میں اور ویسے عام حالات میں بھی گناہ ہے، یعنی جس کو ضائع کرنا کہتے ہوں، ضائع کر رہے ہیں۔ اب یہاں تک کہ وضو میں بہار شریعت میں تو یہ لکھا ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے کے لیے آدھا چلو، اس کو چلو بولتے ہیں، آدھا چلو کافی ہے، پورا چلو بھریں گے تو اسراف۔ اب ہمارے یہاں تو نل کھولتے ہیں تو 10 چلو کا پانی گرے تو پھر جا کر چلو یہ ناک تک پہنچے، بہت پانی گراتے ہیں، اس کی وجہ سے پانی کی شرٹ ہے، بجلی بے تحاشا استعمال کرتے ہیں بلا ضرورت، اس کی وجہ سے بجلی کی کمی، اب وہ گیس بھی شاید بے تحاشا استعمال کرتے رہے ہوں گے، وہ آج کل کراچی میں تو گیس کی بڑی تنگی ہے، کراچی والوں کو تو بڑی آزمائش ہے، گیس کئی کئی گھنٹوں کے لیے گیس بند ہو جاتی ہے، یہ بس وہ یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت، تو اپنے کیے کی اپنے ہاتھوں کے کیے کا کیا علاج، تو اگر ہم کفایت شعاری سے کام لیں، اعتدال سے کام لیں، میانہ روی سے کام لیں، فضولیات سے، فضول خرچی سے ہم بچے ہیں، تو شاید یہ نہ مہنگائی ہو نہ مطلب یہ کہ یہ بجلی گیس وغیرہ پانی کی کمی کی پریشانیاں ہوں، یہ حقیقت ہے. مطلب کہ اتنا بے تحاشا استعمال ہوتا ہے غذاؤں کا، جیسے کہ شادیوں میں لاکھوں روپے کا کھانا ضائع ہوتا ہے. اچھا، اور بھی مواقع گھروں پہ بھی مطلب وہ تھوڑا ہے کہ مطلب سنبھال سنبھال کے کھاتے ہیں، بے تحاشا جن کے پاس پیسے ہیں بے تحاشا پکتا ہے کھانا بھی اور ضائع بھی ہوتا ہوگا، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کہ اگر احتیاط کریں بہت کچھ ہو سکتا ہے. یعنی یہ جیسے کہ یہ موبائل فون ہے، اس کو چارج کرتے ہیں، چارج کرنے کے لیے لگاتے ہیں نا، اس پہ بھی ارے بجلی صرف ہوتی ہے. شاید ہی کسی کو پتا ہوگا کہ میرا موبائل کتنے وقت کے اندر 100 پر آ جاتا ہے، بیٹری چارج ہو جاتی ہے پوری. شاید ہی کسی کو پتا ہو، لگا دیا تو لگا دیا، وہ چارج ہوتا رہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے لگائے ہو تو پتا ہی نہیں ہوتا نا، نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ کتنی دیر میں یہ بھر جاتا ہے. ہر ایک کے فون کا الگ الگ معیار ہوگا، تو بالکل لگا رہتا ہے. مسجد میں بھی ابھی لگا کے بھول جائیں گے، سوئیں گے تو لگا دیتے ہوں گے، پھر اٹھ کے یاد آئے تو نکال لیتے ہوں گے، ایسا بھی کرتے ہوں گے، گھروں میں بھی ایسا کرتے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے، یہ فل چارج جو ہے نا، جیسے کہ میں نے تو اندازہ لگایا کہ میرا جیسے یہ موبائل فون ہے، یہ اگر 0 پہ آ جائے تو غالباً 1.5 گھنٹے 1-2 گھنٹے کے اندر یہ 100 ہو جائے گا. اگر بیچ میں لگایا تو 40 ہے 50 ہے یہ رہ گیا، لگایا تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں بھر دے گا یہ. اور آخری جو 90% کے بعد مزید یعنی کہ دیر لگتی ہے چارج ہونے میں، پھر 95-97 کے بعد اور 98 آیا تو اس میں پھر اور دیر لگتی ہے 100 تک پہنچتے پہنچتے. یہ کوئی اس کے مطلب ہے حساب کتاب. پھر یہ کہ جو اوریجنل اس کا وائر ہوتا ہے تو اس میں ایڈیپٹر اس میں لگا ہوتا ہے تو یہ جلدی کرتا ہے، اور اگر ڈپلیکیٹ آپ لیں گے نا وہ دیر لگاتا ہے چارج ہونے میں. تو ہر ایک کو اس کا اپنے آپ حساب سے اندازہ ہونا چاہیے، یا اندازہ کرے، ٹرائی کرے کتنی دیر میں یہ بھر جاتا ہے، لیکن نہیں رکھ کے بھول گئے، اب وہ چارج اتارے، یہ بجلی اس کا حساب کون دے گا قیامت کے دن. اچھا، پھر حساب تو وہ حلال پر، یہ بھی بتا دوں، حلال جو ہم نے خرچ کیا اس پر حساب ہے، جو ناجائز خرچ کیا اس پر عذاب ہے، حساب نہیں. تو یہ تو کہ میں نے مائنر سی مطلب بات ہے اس میں. پھر ایڈیپٹر ہر وقت ہمارا لگا رہتا ہے اس میں، یہ بھی ایک پرابلم ہے. تو بجلی تو کچھ نہ کچھ وہ کھینچتا ہی رہتا ہوگا. اب بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے کہ ایڈیپٹر کو اگر بار بار نکالتے ہیں تو وہ جو پلگ جو ہے، حالا پلگ بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں بتائیں، جس میں لگاتے ہیں پن پلگ، ساکٹ، ہاں تو یہ لوز ہو جاتے ہیں اس کے سوراخ، یہ ایک پرابلم ہے. یہ مجبوری تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ کہ یہ لگا ہوا تو اور آن بھی ہے تو زیادہ کھائے گا، تو اس لیے آف کرنا بھی، اگر یہ نکال بھی لیتے ہیں نا تو یہ آن پڑا ہوتا ہے، یہ تو میں نے 100 مرتبہ دیکھا ہے. تو اب یہ ایڈیپٹر جو ہے وہ تو بجلی کھائے گا نا، آف کر دیں گے تو شاید بہت کم کھائے گا، لیکن تھوڑی بہت کھائے گا. اس کے علاوہ بھی بلب جل رہے ہیں، کوئی بجھانے والا نہیں ہے، دن ہو گیا، سورج نکل آیا، اتنا بڑا بلب روشن اللہ پاک نے کر دیا ہمارے لیے، ساری ہے جہان کو روشنی وہ دے رہا ہے، لیکن ہمارے گھر میں بلب جل رہا ہے. آج ہمارے گھر میں باہر سے روشنی آ رہی ہے، سبھی نہیں ہے کہ چاروں طرف سے پیکنگ ہے اور کوئی ایسا کمرہ ہے جس میں ضرورت ہے پیکنگ کی اور بلب جلا ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، ضرورت ہے. ورنہ یہ کہ بلا وجہ دروازے بند کر دینا اور پھر بلب جلانا، اس کو بھی اعلی حضرت نے اسراف لکھا ہے کہ وجہ نہیں ہے. جبکہ دن کے وقت سورج تو آ رہا ہے نا، روشنی تو آ رہی ہے، تو تھوڑی کھڑکی کھول دو اور یہ تو بہترین بلب کا کام دے گی. پنکھا چل رہا ہے تو پنکھا چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے. خاص کر جہاں سروس ہوتی ہے یا ایسے وقف کے مقامات ہوتے ہیں نا، جہاں پوچھ گچھ کا معاملہ سست ہوتا ہے، وہاں اتنا بجلی صرف ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ. یہ مسجدوں میں، اداروں میں بہت زیادہ صرف ہوتی ہے. ابھی یہ اذان ہوئی نہیں ہوئی، ساری بتیاں مسجد کی جلا دی جائیں گی، سارے پنکھے چلا دیے جائیں گے، اس طرح کے ماحول بھی بنے ہوئے. اچھا، تو اب یہ بتائیے کہ اس کا حساب کون دے گا؟ حساب بھی کیا مطلب ہوئی ہے، سیدھا سیدھا ضائع ہو رہا ہے. جب نمازی آ جائے، یا نمازی آ رہے ہیں، آ گئے، اب بتی پنکھا جو بھی حسب ضرورت، جتنوں کی ضرورت ہے اتنے چلائے جائیں، جتنوں کی ضرورت ہے اتنے بلب روشن کیے جائیں. اگر 100 بلب کی ضرورت ہے 100 روشن کیے جائیں، اتنی ساری مخلوق ہے. اور اگر 2 کی ضرورت ہے تو 3 کیوں؟ 1 کی ضرورت ہے، 1 بلب سے کام چل رہا ہے تو 2 کیوں؟ 1 پنکھے سے کام چل رہا ہے تو یہ ساری چھت کے پنکھے کیوں حرکت میں؟ تو اب یہ کہ کسی کا ذہن اس طرح ہے نہیں. میں تو برسوں سے یہ کہتا آ رہا ہوں، لیکن ذہن بنتا نہیں ہے. سیریس لینے والے لیتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے نہیں لیتے، بعض سیریس لیتے ہیں اس کو. بات تو صحیح سمجھ میں آتی ہے. اس طرح ہم بجلی کر کے اپنے ہاتھ سے قصدن جان بوجھ کر اگر ہم ضائع کریں گے، تو جہاں بھی مال ضائع کرنا پایا جائے کہ یہ مال ہم ضائع کر رہے ہیں کہ اس کا بل دینا ہوتا ہے نا، یہ ضائع ہو رہا ہے ہمارا، تو جہاں بھی مال ضائع کرنا ہے، پانی بھی ہم نے جہاں ضائع کیا، تو یہ جو بھی ضائع کرتے ہیں نا مال، وہ حرام ہوتا ہے، یہ گناہ ہوتا ہے، جہنم کے عذاب کا اس میں بندہ حقدار بنتا ہے. تو اسی کئی چیزیں ہم دبا دب ضائع کر رہے ہوتے ہیں، پھینک رہے ہوتے ہیں، توڑ رہے ہوتے ہیں، پھوڑ رہے ہوتے ہیں. کام کی الگ چیز ہوتی ہے، ہم پھینک دیتے ہیں اس کو. تو یہ بہت ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے. روٹیاں بچ گئیں تو یہ چلی گئیں. باہر ملکوں میں تو ڈسٹ بین میں ڈال دیتے روٹیاں، ہاں مسلمانوں کے ملک میں شعور ہی نہیں اتنا. بچہ ہوا تو خلاص، تھپے تھپے دیکھے روٹیوں کے، میں نے بچ جانے کے بعد کوئی نہیں کھاتا. حالانکہ روٹیاں بچ جائیں تو اس کا استعمال ہے ایک، زیادہ مشکل نہیں ہے. روٹیوں کے ٹکڑے کر کے پہلے تو پانی میں اس کو مطلب تھوڑا بھگو لیں، پانی میں بھگونے کے بعد، یعنی کہ پتیلی میں ڈالیں یا پتیلے میں ڈالیں، تھوڑا پانی ڈال دیں. اب پانی یہ تھوڑا پیے گی، اب اس میں اگر سالن کا شوربہ بچا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس میں دوسرا شوربہ ڈال لیں، شوربہ بنا لیں اس کا. اور یہ کہ اس طرح اس کو مسالہ وغیرہ، یہ عورتیں عام طور پر جانتی ہوتی ہیں مسالہ زیرہ یہ وہ ڈال کے ایک بہترین غذا بن جائے گی، اور اس کا نام ہے سرید. شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کو سرید بولتے ہیں، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. ہم نے کوشش کی تھی یہاں احتکام میں بھی روٹیاں وغیرہ بچ جانے پر، جو پکانے والوں کو شاید سمجھ میں آتا ہے، نہ کھانے والوں کی سمجھ میں آتا ہے، تو پھر یہ چلتی ہے، گاڑی چلتی نہیں. اسی طرح مدارس وغیرہ، پہلے جن علماء کی کتابوں کے ہم حوالے دیتے ہیں نا، وہ سوکھی روٹی کھا کر علم حاصل کرتے تھے. یہاں مطلب یعنی کہ مٹن کھا کر یا بکرے کے گوشت کھا کر، بکرے کی چپیں کھا کر بھی وہ کام نہیں دے رہے آج کل کے طلبا. جو پچھلے طلبا کرام بزرگان نے دین نے جو کام دیا، بڑی بڑی کتابیں لکھ کر چلے گئے، ان کو یہ پرواہ نہیں تھی کوئی چھاپے یا نہ چھاپے. ابھی تک مخطوطے مطلب ہوتے ہیں میوزیم وغیرہ میں، چھاپنے والا کوئی نہیں، یعنی ہاتھ سے لکھے ہوئے. اتنے پہلے دشواریاں بہت تھی، کوئی پریس تھوڑی آج کل کی طرح تھے، وہ لکھتے تھے پہلے تو شروع میں تو وہ چمڑوں پر، ہڈیوں پر، وہ مختلف چیزوں پر، پتوں پر لکھتے تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ کاغذ ایجاد ہوا تو پریس بنے، اور اب تو ٹکا ٹک جو مشین کے ساتھ جو بہترین دیدہ زیب چھپائی ہوتی ہے، تب بھی ہم پڑھنے سے کتراتے ہیں، وہ لکھ گئے ہم پڑھ نہیں پاتے، پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ ہمیں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، سہولتیں دی ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے. تو بہرحال وہ روٹی شریعت جو ہے نا، یہ مدارس میں بھی کھایا نہیں جاتا، یہ بھی مطلب تجربات ہیں، نہیں کھاتے. یعنی مالے مفدلے بیرے جس کو بولتے ہیں نا، اور کس کا نام ہے، کھانا بھی چاہیے، لذیذ بھی چاہیے، معیاری بھی چاہیے، گھر سے اچھا بھی چاہیے. پھر بھی یہ پڑ جائیں تو ان کی مہربانی ہے، پھر بھی بعض کا دل نہیں لگتا. خیر وہ تو الحمدللہ اپنے یہاں تو اچھا معیاری کھانا کھلایا جاتا ہے طلبا کرام کو، الحمدللہ کہ کسی بہانے یہ پڑھے، ان کو پیسے دے کر بھی پڑھاؤ. اعلی حضرت نے فرمایا کہ ان کو یہ مطلب جیب خرچی یا جو بھی پیسے دینے، یہ کسی طرح بھی پڑھے، کیونکہ آج کل علم دین کی طرف رجحان نہیں ہے نا لوگوں کا. اس وقت بھی نہیں ہوگا جب ہی تو یہ اعلی حضرت نے مشورہ دیا کہ ان کو دو، ان کو پڑھاؤ، عالم پروڈکشن کرو تاکہ دنیا کو رہنمائی ملے کہ یہ لوگ رہنمائی کریں گے. دنیا بھی جو تعلیم یافتہ ہیں وہ ظاہر دینی رہنمائی تو نہیں کر سکتے، بلکہ یہ دنیا بھی تعلیم یافتہ انہی علماء کے محتاج ہوتے ہیں. جب مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ان کو علماء کے پاس آنا ہوتا ہے. ماں کا جنازہ رکھا ہوا، ان بیچارے پڑھے لکھوں کو جنازے کی دعا بھی تھوڑی آتی ہے کہ کس طرح پڑھتے ہیں. یہ جائیں گے تو مولانا کی خدمت میں، مولانا ہی آ کے جنازہ پڑھانے ہیں. مثال دی، ہر پڑھا لکھا سا نہیں ہوتا، لیکن جنرل بات کر رہا ہوں کہ نہیں ہے بیچاروں کو پتا ہوتا کہ جنازہ پڑھتے کیسے ہیں، تکبیریں کتنی پڑھتے، کون کون سی دعا اس میں بالغ کی کون سی نابالغ کی کون سی، نہیں پتا ہوتا. بہت سو کو نہیں پتا ہوتا. ابھی جو سن رہے ہوں گے وہ اندر اندر مسکرا رہے ہوں گے کہ یار بات تو صحیح کرتا ہے، یار اتنے بڑے بڑے میں نے ڈگرے جمع کر لیا، یار مجھے جنازے کی دعا تو یاد نہیں ہے، مجھے دیکھ کر قرآن تو پڑھنا آتا نہیں ہے. اب آپ بتاؤ کہ جس کو قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا آتا نہ ہو، اس کو، اس مسلمان کو پڑھا لکھا کیسے بولے یار. لیکن بولتا ہوں میں، پڑھا لکھا نہیں بولے ناراض ہو جائیں گے. اب ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے ہیں، کسی ڈاکٹر سے کوئی 12 مہینے کے نام پر تو بولا میرے کو تو پتا نہیں ہے، سمجھے، کون سا مہینہ چل رہا ہے اسلامی کو بھی پتا نہیں. مگر وہ پھر دوسرے ڈاکٹر کو کہہ رہے تھے میرے سامنے، کہتے ہیں اور اپنے کو تو یہ بھی نہیں آتا کہ اسلامی 12 مہینے کون سے، اس کے نام بھی نہیں پتا. تو یہ حالت ہے. تو علم دین یہ ضروری ہے، علم دین جو ضرورت کا ہے وہ آدمی سیکھ لے، اس کے بعد ضرورتاً کو دنیاوی علم، شرعی قیودات جو ہیں اس کے ساتھ اگر وہ سیکھتا ہے تو کوئی رج نہیں ہے. لیکن یار علم دین تو ہو، نماز تو پڑھنا آوے یار. اب نماز پڑھنا آتی نہیں ہے، نماز وضو کرنا آتا نہیں ہے، نماز جنازہ پڑھنا آتی نہیں ہے، اور اب ہے پڑھا لکھا تو ہوئے گا. چلو ہم بھی مان لیتے ہیں کہ دنیاوی طور پر یہ پڑھا لکھا ہے. جیسے بچہ بولتا میں اچھا بچہ ہوں، وہ پتا ہے کہ شرارتی ہے بچہ، شرارتی بچہ اچھا تو ہوتا نہیں. تو میں بولتا ہوں دیکھنے میں اچھے بچے ہو، بچہ یوں مزہ تو آتا ہے نا دیکھنے میں، دیکھنے میں اچھے بچے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر السنت کی بارگاہ میں عرض یہ کرنی تھی کہ جیسے کہ انسانوں کو گھر یا کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولنے کی حاجت پیش آتی ہے، اسی طرح جو دوسری مخلوق ہوتی ہے جنات وغیرہ، ان کے لیے بھی یہی کام ان کے لیے کرنا ہوتا ہے، ان کو جی دروازے وغیرہ کھولنے پڑتے ہیں یا دیواروں سے ہی وہ پار ہو جاتے ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے.
ان کے لیے ہمارے دروازے رکاوٹ نہیں ہوتے، جب ہی تو وہ حدیثوں میں ترغیب موجود ہے کہ گھر کا دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کر دو، شیطان داخل نہیں ہو سکے گا. اس کا مطلب ہے کہ دروازے پر ہم 1000 تالے لگا دیں، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے شیطان اندر ہوگا. نہ ان کو نکلنے کے لیے دروازہ چاہیے، نہ داخلے کے لیے دروازہ چاہیے. ذکر اللہ ان کے لیے کوڑے گوریز کراتے، بھگاتے ہیں.
اللہ کی کتنی
تلاوت ان کو بھگاتی ہے،
اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ان کو آتے جاتے ہوئے دروازہ کھولنا نہیں پڑتا، ورنہ یہ بار بار گھر میں دروازہ کھلتا رہے اور نظر کوئی نظر آوے نہیں، ساری سیری افطاری ایک طرف رہ جائے، دروازے کوئی کم دیکھتی رہے اب کون آیا،
یہ کیسے دباک کر کے کھل گیا.
یہ اللہ نے کرم کیا ہے
اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ یہ مخلوق نظر نہیں آتی.
جی
لوگ خواہش کرتے ہیں ہم جن دیکھنا چاہتے ہیں. ارے بھائی یہ اللہ کی رحمت ہے, وہ جن نظر آتے ہوتے تو یہ یہاں نہیں ہوں گے کیا جن ہم لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بالکل, یعنی کہ یہ ہم سے زیادہ ان کی تعداد ایک مطلب نو گنا, یعنی ایک بچہ انسان کا پیدا ہوتا ہے نو جن پیدا ہوتے. یہ گھروں میں رہتے ہیں, چھتوں پہ رہتے ہیں, مسلمانوں کے دسترخوان میں آگے شریک ہو جاتے ہیں. تو یہ لکھا ہوا کتابوں میں, تو اگر یہ نظر بھی آئیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی ساری بہادری کا باپ پتہ چل جائے گا. ہم کسی کے نہیں ڈرتا, جو پتہ چل جائے گا کہ آپ ڈرتے ہی ہیں, سب کو ڈرا دیتے ہیں, ایسا ڈرتے ہیں. تو اللہ کی رحمت ہے, جس کو اللہ نے پردے میں رکھا ہم اس کے پردے کو اٹھانے کی خواہش بھی نہ کریں گے مجھے جن دیکھنا ہے, ہم شاید برداشت بھی نہیں کر سکیں گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روایت یاد آئی کہ ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنا, میں ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں, یعنی ایسی صورت دکھاؤ جس میں گناہگاروں کی روح قبض کرتے ہو. تو خیر وہ آپ کو حکم ہوا کہ اپنے آنکھیں بند کر لو. تو جب آنکھ بند کی پھر کھولی تو بڑا خوفناک منظر تھا. یہ ملک الموت علیہ السلام بہت ہی یعنی کہ ایسی صورت میں تھے کہ بہت ہی خطرناک, تو آپ کا ہوش نہ رہا, زمین پر تشریف لائے بے ہوش. جب ہوش میں آئے تو اب وہ نہیں تھے ملک الموت علیہ السلام. آپ نے فرمایا کہ اگر گناہگار صرف ملک الموت کی اس حال میں زیارت ہی کر لے تو یہی اس کی بہت بڑی سزا ہے. پھر نیکوکاروں کے لیے نیک بندوں کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں, تو آنکھیں بند کرنے کا حکم, آنکھیں بند کی اب کھولنے کا حکم, تو کھولی تو حسین و جمیل آدمی کھڑا تھا, خوشبو کے لپتیں آ رہی تھی اور ایسی حسین صورت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر نیک بندے کو اور کوئی اجر نہ بھی ہو نا تو ملک الموت کی زیارت ہی اس کے لیے کافی ہے. یعنی یہ مضمون ہے اس روایت کا. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے, انہوں نے دیکھنے کی خواہش کی, اور اس طرح یہ ہم تک یہ پیغام پہنچنا یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے. تو ملک الموت علیہ السلام تو فرشتے ہیں, اور فرشتے کو عام آدمی دیکھ بھی نہیں سکتا. کسی نے مطلب اعلی حضرت سے سوال کیا تھا فرشتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے کم از کم ولایت چاہیے, کم از کم ولی ہونا چاہیے جو فرشتے کی زیارت کر سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ بھائی انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق کی روحیں کون قبض کرتا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجئے.
ملک الموت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یعنی کہ کسی کی موت ہو جاتی ہے تو لوگ روتے ہیں دھوتے ہیں, تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی مچھر کی روح بھی اللہ کے حکم کے بغیر قبض نہیں کرتا. تو اس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر ایک کی روح قبض کرنا ملک الموت علیہ السلام کو یہ سونپا گیا ہے. اب ملک الموت علیہ السلام کے بھی مطلب معاونین ہیں, یہ بھی ایک روایت ہے کہ مطلب یہ کہ ان کے اور فرشتے ان کے معاونین ہیں, اور یہ بھی روایت ہے کہ اکیلے ہیں اور یہ اکیلے روح قبض کر لیتے ہیں. ساری دنیا ان کے سامنے ہتھیلی کی طرح ہے, اور جس کی چاہتے ہیں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ جس کے لیے حکم ہوتا ہے یہ روح اٹھا لیتے ہیں, اس کی قبض کر لیتے ہیں. جب ملک الموت علیہ السلام ایک ہو کر یہ ساری مخلوق کو دیکھ رہے ہیں ہتھیلی پر, تو جو ملک الموت علیہ السلام کے آقا اور سارے نبیوں کے سردار ہیں ان کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ ان کو تو پیٹ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارا کوئی ایسا نبی ہے نہیں جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اللہ نے بہت کچھ علم عطا فرمایا.
کرتاب بلا میں پھنس کے کوئی تا
تیبہ کی طرف جب تکتا ہے سلطان مدینہ خود آ کر بگڑی کو بنایا کرتے ہیں.
اب یہ جنات کی بات چل رہی تو ایک میسج آیا ہے کہ ایک بیکری سے مٹھائی چوری ہو رہی تھی, تو بیکری والے سمجھے کہ یار یہ کوئی جن وین ہے جو روزانہ مٹھائی چوری کر لیتا ہے. تو پھر تھوڑی چند دنوں کے بعد پتہ چلا کہ یہ سی سی ٹی وی کیمروں سے پتہ چلا کہ یہ رات کو ملازم آتا ہے اور یہ مٹھائیاں چوری کر کے لے جاتا ہے.
جن پکڑا گیا؟
نہیں نہیں, ملازم پکڑا گیا.
پکڑا گیا
آج ہی پکڑا گیا. تو گھروں میں بھی اس طرح پیسے چوری ہو جاتے ہیں نا, تو بھائی یہ جنات پر ہی ڈال دیتے ہیں کہ یہ جنات ہوتا ہوگا جو چوری کر لیتا ہوگا. تو حالانکہ یہ ممکن بھی ہے, لیکن حضور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مجھے کسی کے گھر سے ہوا تھا کہ یار ہمارے گھر سے پیسے چوری ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یا جلیلو والا ورد ہے جو پڑھ کے دم کیا جاتا ہے. میں نے اس کو ایک مشورہ دیا تھا کہ یار آپ ایک کام کرو, پیسے اسی جگہ رکھو کہ آپ اپنے سوا کسی کو نہ بتاؤ. تو پھر میں نے کہا دیکھ لے رہے ہیں نا. پھر اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ یار جب سے میں نے کسی کو بتانا بند کر دیا نا, چوری بند ہو گئی ہے.
لیکن یہ ہے کہ جن چوری تو کرتے ہیں.
جی جی,
جیسے کہ جن رشوت دیتے ہیں.
اچھا,
عورت کے پیچھے, یہ فتح رضویہ میں کسی عورت کے پیچھے لگتے ہیں تو اس کو جیسے کہ وہ پیسے ملیں گے, تو وہ جنات کی رشوت کا اعلیٰ نے لکھا ہے. تو جن گفٹ بھی دیتے ہیں, بعض اوقات پیسے دیتے ہیں, مٹھائیاں لے جاتے ہیں, تو بہت بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. خدا بہتر جانے مٹھائیاں کھاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. کھاتے تو یہ ہڈیاں گوبر, یعنی یہ اس پہ اللہ پاک نے ان کے لیے غذا رکھی ہے, گوبر پر, ہڈی پر. ان کو چربی بوٹی جس طرح ہم کو ملتی ہے نا, تو ان کو غذائیت ملتی ہے. تو یوں مطلب یہ ہڈیاں اٹھائیں گے, چوسیں گے بوٹی گوشت, ہمیں نہیں پتا چلے ہڈیاں ہی رکھی ہوئی ہے, مگر ان کو غذا مل جاتی ہے, ان کی حاصل کر لیتے ہیں. تو مسلمانوں کے دسترخوان پر بھی تو آتے ہیں نا یہ, تو کیا بھائی دیے ہڈیاں اٹھا کر ہمیں نظر نہ آتا ہو. یہ اپنے جو بھی ان کے پاس ان کی سائزیں بھی تو پتہ نہیں چلتی نا, دروازہ ہی ان کو روک نہیں سکتا تو کس طرح گھستے ہوں گے گھروں میں, ہے نا. تو یوں مطلب یہ کہ یہ ہڈی چوس لیتے ہوں گے, چاٹ لیتے ہوں گے, ہمیں ہڈی وہیں کی وہیں نظر آتی ہوگی, تو وسوسہ آئے گا کہ یار یہ ہڈی کہیں جاتی ہے یا آتی ہے, ہلتی بھی نہیں ہے, اور بولتے ہیں کہ ہڈی ان کی غذا ہے. ہڈیوں کی بوری بھر کے رکھ دی, ایک بھی کم نہیں ہوئی, ایک سال سے رکھی ہوئی ہے. تو یہ ہم بس اللہ پاک کی, یہ بھی قدرت کی نشانیاں, قدرت کے کرشمے. اور جو حدیثوں میں آیا ساڑی آنکھیں بند ہیں خلاص, آسی منن والے سوچنے والے نہیں ہیں, حدیثوں میں آ گیا لبیک خلاص, ہم نے مان لیا. ہمیں کوئی اور مطلب عقل کے گھوڑے دوڑانے نہیں ہے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میرے لیے پتھر تلاش کرو تاکہ میں اس سے استنجا کروں, لیکن ہڈی اور گوبر مت لانا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پتھر پیش کر دیے جو میں نے پلے باندھ رکھے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کی ہڈی اور گوبر سے منع کرنے میں کیا حکمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں. میرے پاس نصیبین ایک شہر کا نام ہے کہ جنوں کا ایک وفد آیا تھا, وہ بہت نیک جن تھے, انہوں نے مجھ سے خوراک مانگی, تو میں نے اللہ پاک سے ان کے لیے دعا کی کہ یہ جس ہڈی اور لید کے پاس جب بھی گزریں اسی پر اپنی غذا موجود پائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ غذائیں جہاں لذت سے بھرپور ہیں وہاں ان کے طبی فوائد بھی بے شمار ہیں. اور آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, نیوٹریشنسٹ جو غذا کے ماہرین ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ان کی فادیت بیان کر رہے ہیں. مثلا کھجور, کدو شریف, ککڑی, انگور, خربوزہ, سرید یعنی شوربہ اور سالن, کھجور کا حلوہ, پیلو کا پھل, گوشت اور بھی بہت سی ہیں. اب ان تمام غذاؤں کی نیوٹریشنل پروفائل اگر دیکھی جائے تو غذائی لحاظ سے یہ سپر فوڈز ہیں, اور ان غذاؤں کا حصول بھی کوئی مشکل نہیں ہے, عام دسترخوان پر یہ موجود ہوتی ہیں. تو حضور, یہ جب غذائیں ہمارے سامنے موجود ہوں اور ہمارے علم میں بھی ہو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غذاؤں کو استعمال فرمایا تھا, تو اس وقت ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اور پھر بعض غذاؤں کو, بعض کھانوں کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور دوا بھی, میڈیسن کے بھی ارشاد فرمایا, تو کیا ہم بھی اسی خاص بیماری کے لیے اس غذا کو بطور دوا استعمال کر سکتے ہیں؟
ماشاءاللہ. اب ایک کبھی یہ ہر غذا کے لیے استعمال کر دی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ایک آدھ بار استعمال فرمائی تو اس سے اس کو سنت تو نہیں کہا جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدھ بار کا عمل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سنت نہیں کہلاتا. یہ علماء ہی فیصلہ کریں گے کہ کون سی غذا سنت ہے اور کون سی غذا مطلب مباح ہے, یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار بھی اگر استعمال فرمایا تو ثابت ہے, یہ تو کہیں گے کہ ثابت ہے استعمال. لفظ سنت اور ثابت میں فرق ہے. کہ اب رائے کہ جس کی خوبیاں بیان فرمائیں اس طرح کے علاج کے لیے یا بطور علاج خود نوازا کسی غذا کو, تو اس کو بھی ہم طبیب کے مشورے سے استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ عرب کا ماحول, وہاں کی آب و ہوا اور دیگر ممالک کی آب و ہوا میں فرق ہوتا ہے. تو وہاں کسی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے لیے ارشاد فرمایا تو یہ اسی کے لیے ہے, دوسروں کے لیے موافق ہے نہیں ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے طبیعت بھی الگ الگ ہوتی ہے, مزاج بھی الگ الگ سے ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ ڈاکٹر یا طبیب وہ اس میں مشورہ دے تو ہی استعمال بطور علاج تو ہی استعمال کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ چائے لیجئے پلیز.
ضرور.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آج کا ٹاپک کیا ہے. آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارے ٹیبل پہ جو چیزیں ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے چائے کے کپ سے ریلیٹڈ؟ بالکل نہیں. چائے کے کپ کے علاوہ تین چیزیں اور پڑی ہیں, وہ چیزیں کیا ہیں ابھی نہیں بتاؤں گا, تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. اس سے پہلے ہم کچھ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عاطف شاہ صاحب. آج کا جو ٹاپک ہے ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے, اور یہ چیزیں کس کی ہیں؟
میرے صاحبزادے کی.
اچھا, آپ کے صاحبزادے کی چیزیں. ان کے صاحبزادے کی چیزیں, اب آپ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے صاحبزادے کی چیزیں اور ٹاپک بھی, تو ابھی تھوڑی دیر صبر کریں, ابھی پتہ چل جائے گا کہ ٹاپک کیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے صاحبزادے جو ہیں وہ کتنے دن کے ہیں؟
تقریباً 12 دن کے.
ماشاءاللہ, یعنی کہ 12 دن پہلے آپ کے یہاں ایک بچے کی, اولاد نرینہ کی ولادت ہوئی ہے.
جی بالکل.
تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو سب سے پہلے.
شکریہ.
آپ کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں سید صاحب, تو ان کے چھٹی کی ہوگی آپ نے؟
جی بالکل
چھٹی کی ہے. تو اس میں آپ نے کیا کیا رسمیں ادا کی ہیں؟
جو رسمیں ہوتی ہیں
مطلب
کہ بچے جو پیدائشی بال ہوتے ہیں وہ منڈوائے جاتے ہیں.
اچھا,
ناخن تراش
چھٹی میں منڈواتے ہیں بال؟
چھٹی میں بھی یا ساتویں دن عقیقے میں بھی.
ٹھیک ہے.
اور ایک جو ناف جھڑ جاتی ہے, ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے. پھر
ٹھنڈا کر دیتے ہیں تو مطلب کیا فریج میں رکھتے ہیں یا کیا برف ورف میں رکھتے ہیں؟ ٹھنڈا کرنے سے مراد کیا ہے؟
نہیں فریج وریج میں نہیں رکھتے بھائی, اس کو یہ کہ پانی میں جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے, سمندر میں جا کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے کسی وزنی چیز کے ساتھ باندھ کے, تاکہ وہ پانی کے اندر چلی جائے.
ناظرین اور حاضرین, شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ بعد میں بتاؤں گا, تو سید صاحب سے جو بات ہوئی ہے تو یہ چیزیں ان کے بیٹے کی چیزیں جو کہ چھٹی والے دن اور ساتویں کے دن بھی بعض لوگ کرتے ہیں, تو انہوں نے وہ جو رسم ہوتی ہے بچے کے بال منڈوائے جاتے ہیں, ناف جو سوکھ کر جڑ جاتی ہے اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں, بچے کے نیلز بھی رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ, اور یہ ان کو اب سمندر میں ٹھنڈا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور مشہور ہے, کہ یہ ساری چیزوں کو ایک ترازو میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں چاندی رکھی جاتی ہے، اور جتنا وزن ان چیزوں کا ہوتا ہے اتنی وزن کی چاندی صدقہ کی جاتی ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ اچھا، اب یہ ٹھنڈا کرنے کا فائدہ کیا ہے، یہ ہم سید صاحب سے پوچھتے ہیں۔ یہ سمندر میں آپ جو اس کو بہانے ٹھنڈا کرنے کو کہہ رہے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، کیا نقصان ہوگا اگر ٹھنڈا نہیں کریں گے؟ تو
فائدہ نقصان نہیں، ایک چیز چلی آ رہی ہے، سب ہم نے دیکھا کہ ٹھنڈا ہی کرتے ہیں پانی کے اندر ڈال کے، ویسے ہی کر رہے ہیں۔
کہاں سے چلی آ رہی ہے؟
تو سب نے یہی دیکھا کہ بزرگ دوسرے لوگ نے ٹھنڈا کر رہے ہیں، چاندی صدقہ کر دی، ٹھنڈا کر دیا پانی کے اندر۔
سنا آپ نے کہ یہ چیز جو بال ہیں، ناف ہے، نیلز ہیں، یہ ٹھنڈا کرنا یہ اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، اور یہ جو چل چلاؤ کا جو سلسلہ ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ ان کا صرف کانسیپٹ نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے، اکثر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ ان چیزوں کا، ناف کا، بال کا، نیلز کا ٹھنڈا کرنے کا کانسیپٹ کہاں سے آیا، یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے۔ پلیز شیخ، ایک تو یہ بتائیے کہ لوگ یہ جو تینوں چیزوں کے برابر چاندی کا وزن کر کے اور صدقہ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بال، ناف اور ناخون کو جو یہ سمندر میں ٹھنڈا کرنے کا طریقہ کار اپناتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اگر درست نہیں ہے تو آخر درست کیا ہے؟
ماشاءاللہ، یہ فرضی خاکے کے ذریعے کچھ مسائل بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ مسلمانوں میں ساتویں دن ہوتا ہے کہ اس کا افضل ہے کہ عقیقہ کیا جائے، اور جانور پر جنہیں ذبح کیا جائے گا لڑکی کا ایک، اور بہتر ہے کہ بکری ہو، مونس ہو، اور لڑکے کے دو بکرے، دونوں میں ایک ایک بکرا ہو جائے تو بھی منع نہیں ہے، تو عقیقہ نہ کرے تب بھی گناہ گار نہیں ہے، مستحب ہے دو بکرے لڑکے کے۔ خیر، تو اب یہ کہ یہاں چھری چلے جانور پر، تو یہاں بالوں پر چلے اس طرح، اور اسی ساتویں دن بچے کا یا بچی کا کوئی اچھا سا نام بھی رکھا جائے، یہ ایک مطلب مستحب طریقہ، اچھا طریقہ مسلمانوں کا ساتویں دن۔ یہ چھٹی کہتے ہیں تو چھٹا دن تو ہوتا نہیں ہے، ساتواں دن ہوتا ہے، چھٹی کہیں ادھر ادھر سے آ گئی ہے جو نہیں ہے، مطلب مناسب نہیں ہے نام، یہاں چھٹی کہنا، یہ آئی ساتواں دن تو چھٹی کہاں سے آ گئی، چھٹی مانے سکسٹھ۔ اور یہ جو بال ہیں، ناخن ہیں، اور یہ جو ناف کی جگہ کوئی چیز دکھائی انہوں نے، یہ چیزیں سمندر میں ٹھنڈا کرنا، یہ تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس کا، میں نے تو پہلی بار سنا۔ مسئلہ بہار شریعت وغیرہ میں لکھا ہے کہ بدن انسانی سے جو چیز جدا ہو، بال ہے، ناخن ہے وغیرہ، ان کو دفن کیا جائے، یہ بچے کی چیزیں سمندر میں ٹھنڈی کرنے کے بجائے دفن کی جائیں۔ بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا یہ مستحب ہے، یہ افضل ہے، اگر اللہ نے توفیق دیے تو یہ کرنا چاہیے کہ کسی غریب کو چاندی تول کر، چاندی بالوں کے وزن میں چاندی کر کے، بالوں کا وزن اتنا ہوتا نہیں ہے، تھوڑی سی چاندی بنے گی تو یہ ثواب کا کام ہے۔ محمد یعنی امام باقر ابن علی ابن حسین رضی اللہ عنہ اجمعین سے، اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے، امام حسن کی طرف سے ایک بکری سے عقیقہ کیا، اور فرمایا فاطمہ اس کا سر منڈا دو اور ان کے بالوں کے وزن کی چاندی خیرات کر دو، تو ہم نے بال تولے تو ایک درم یا بعض درم وزن ہوا۔ اچھا، یہ بکری سے مراد غلیون دونوں، ہاں شات، کیونکہ وہ جیسے گائے کا گوشت، تو اس سے بچھڑے کا بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ موتا امام مالک کی روایت میں ہے کہ حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہ کے بالوں کا وزن کیا اور ان کے بدلے اتنی چاندی کا صدقہ دیا۔ اس حدیث پاک کی شرحہ میں حضرت علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقیقے کے وقت کاٹے گئے بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا سونا صدقہ کرنا مستحب ہے. سونا بھی کر سکتے ہیں مستحب ہے، چاندی بھی کر سکتے ہیں بالوں کے برابر صدقہ وزن. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ جیسے کہ شوہر اپنی بیوی کا نام لے کے اس کو پکارتا ہے اور بیوی بھی شوہر کا نام لے کے اس کو پکار سکتی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا کچھ رہنمائی فرما دیجیے.
شوہر کا نام بیوی لے پکارے اس نام سے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. پہلے تو خیر بہت حیا کا یعنی حیا کی جاتی تھی، شوہر کا نام عورت نہیں لیتی تھی. اب تو خیر بلا جھجک دونوں ایک دوسرے کا تذکرہ عوام کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، آسرا نہیں کرتے، اور شوہر کا نام کے ساتھ بیوی اپنا نام جوائن کرتی ہے نام لیتے وقت، یعنی کہ اپنا نام لیتے وقت شوہر کا نام لیتی ہے، جب سے شادی کی باپ کو بھول گئی. پہلے ڈاٹر آف فلاں تھی نا، اب وائف آف فلاں ہو گئی. شرن جائز ہے بلکہ اب تو قانون یہ سے مسائل لے کے فارم وغیرہ جو بھرے جاتے ہیں ان میں بھی شوہر کا نام لکھا جاتا ہے، شادی والیاں جو ہوتی ہیں ان کا. تاہم یہ کہ باپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے. پہلے تو کسی نے یہاں تک چٹکلا بھی بنا لیا تھا کہ شوہر کا نام لیتی ہی نہیں تھی عورتیں، اتنا مطلب شرماتی تھی. اور وہ مشہور یہ کر دیا تھا کسی نے کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی ذرا غلط بات ہے، ایسا بھی نہیں ہے. ایک چٹکلا یوں کسی نے گڑا تھا کہ وہ کی کسی کے شوہر کا نام عورت کے وہ رحمت اللہ تھا، تو جب نماز میں سلام پھیرتی تو وہ السلام علیکم منے کے ابا اس طرح سلام پھیرتی تھی، رحمت اللہ بولوں گی تو وہ نکاح نہ ٹوٹ جائے گا میرا. یہ چٹکلا کسی نے گڑا ہوگا، یقیناً گڑا ہوگا، وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا. تاہم یہ کہ وہ ایک اس طرح کا حیا کا دور تھا، شوہر کا نام لیتے ہوئے شرماتی تھی. اب جو بھی آپ کے سامنے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں،
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے